أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. دنیا کی زندگی آزمائش ہے اور اس کی ہر چیز امتحانی ہے. خود وجود انسانیت، وجود مومن، یہ بھی آزمائشوں سے لبریز ہے. بھائی ہم آئے ہیں دنیا میں بہت کچھ دیر کے لیے، آخرت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ذرا سی غفلت کی گئی ہے تو نقصان اٹھایا جاتا ہے. غفلت کا سامان خود انسان کی زندگی ہے، جوانی ہے، مال و دولت ہے، عیش و عشرت ہے، چہل پہل ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آلودگی سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام لے کے آنا، مرنا تو ہے مسلمان مرنا. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ہے کہ ایک، اگر آدمی کوشش کرے تو اسلام لے کے جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. دوسری بات یہ کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آدمی چلا جائے گا اور اسلام نہیں ہوگا اس کے ساتھ، اور بہت زیادہ نقصان اٹھا لے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا اللہ یہاں بھی ہمیں بلا عطا فرما، آرام عطا فرما، عزت عطا فرما، آسانی نصیب فرما، کامیابی عطا فرما. حسنہ، حسن بصری سے منقول ہے اور وہ حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں چار ملکوں میں چار سلطنتیں مانگے تو وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ایک وقت میں چار بیویاں مانگے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اگر ایک شخص دنیا میں چار بڑی نعمتیں مانگے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے دنیا میں ہمیں حسنات عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، و آخرت میں بھی اس کا انجام ملے ہمیں. کہتے ہیں دنیا میں جس میں عمل ہوگا اور آخرت میں نتیجہ عمل ہوگا. اس لیے لوگ جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایصال ثواب کرنا ہے، یعنی اس قرآن خوانی کا، اس خیرات کا، اس تعمیر کا، اس تعلیم کا جو ثواب ہے وہ آگے بڑھتا ہے. بے نہی وہ چیز نہیں پہنچتی. جیسے آپ کسی ملک میں پیسے بھیجنے چاہتے ہیں تو آپ پتہ کرتے ہیں کہ اس کی کرنسی کیا ہے. وہاں ریال ہے، درہم ہے، ڈالر ہے، دینار ہے، پونڈ ہے، کیا چیز وہاں چلتی ہے. تو آپ یہ پیسہ اس میں کنورٹ کر کے آگے اس کو اس حساب سے مل جاتا ہے. اگر یہ چیز اسی طرح وہاں چلی جائے شاید فائدہ زیادہ نہ ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جوں کی تو جاتی ہے. جس طرح آپ کپڑا بھیج رہے تو وہ تو کپڑا اسی طرح ہی چلنا چاہیے. آپ کسی قیدی کو، کسی مسافر کو، کسی محتاج کو کھانا دینا چاہتے ہیں تو کھانا اس کو ملنا چاہیے. حدیث شریف میں اس کے الفاظ بھی آئے اور اس کا ثبوت بھی صحیح حدیث میں ہوا ہے کہ جب بندہ التحیات میں بیٹھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خدا یہ سلام ہمیں بھی ہو اور آپ کے اور نیک بندوں کو بھی ہو، تو یہ کلمات یا اس کا ثواب، اصوابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آسمانوں میں ہیں یا زمینوں میں ہیں ان تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کتنی چیزیں ہیں جو جوں کی توں پہنچتی ہیں، کہتے ہیں ایک ان میں قرآن کریم ہے اور قرآن کا بدل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس بھی قرآن شریف کا بدل نہیں ہے. جیسے نبی کا بدل ہے سنت اور حدیث، آپ تشریف لے گئے سنت اور حدیث سے امت کام کر رہی ہے، لیکن قرآن کریم کے بدلے میں کوئی چیز ہو اور اس کو قرآن کہے یہ ناممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحر نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن جوں کا توں ہے. احادیث مبارکہ میں ثابت ہو رہا ہے کہ بعض کاملین قبر میں سورہ ملک پڑھتے رہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے. آپ کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے ایک جگہ خیمے لگائے اور وہاں سے قبر سے سورہ ملک کی آواز آ رہی، آپ نے فرمایا انہا تنجی من عذاب القبر، یہ عذاب قبر کو دور کر دی. علامہ علوسی روح الوانی میں لکھتے ہیں کہ 12 سال کی عمر سے مجھے یہ حدیث ملی ہے اور میں نے شروع کیا ہے رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھنا. 64 سال کی عمر میں اس جگہ سورۃ ملک لکھ رہا ہے، کہتے آج تک کوئی رات ناغا نہیں ہوا. یقیناً ایسے کاملین کو اللہ رب العالمین اس سورت کا حاصل نصیب کرے گا، اور شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ وہی سورت ان کو پڑھنے دیا جائے اور وہی نماز ان کو پڑھنے دی جائے. حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں قرآن شریف کے قاری کو کہا جائے گا، حافظ کو، کہ آپ ایک آیت پڑھیں اور ایک درجہ پائیں، دوسری آیت پڑھیں دوسرا درجہ پائیں. 6666 آیات ہے ایک تعداد کے مطابق، تو اتنے درجات صاحب قرآن کے ہوں گے. لا الہ الا اللہ. مسئلہ جو اس وقت بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن سے آخرت نکل رہی ہے، لوگ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، دنیا کی چیزیں دیکھ کر، خوشیاں دیکھ کر اس میں ڈوب جاتے ہیں، یا غم اور صدمے دیکھ کر کے بس سمجھتے ہیں کہ اوہو بڑی تباہی مچ گئی. وہی تباہی تو جہنم ہے، دوزخ ہے، یہ کیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ جیل ختم ہو جائے گی، یہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ غربت ختم ہو جائے گی، یہ درد اور آہ و بکا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو رہی ہے. لیکن فکر تو وہاں کی ہے جو ختم نہیں ہو رہی، خالدین فیہ، دوزخیوں کے لیے بھی ہے کہ یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جنتیوں کے لیے بھی ہے کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. حدیث صحیح میں ہے کہ حساب کتاب کے بعد جب لوگوں کو اپنے اپنے ٹھکانے میں ڈال دیا جائے گا، اہل ایمان اور اہل خیر کو جنت عطا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے بھی نصیب فرمائے، اور اہل کفر اور اہل فسق کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور بچائے ہمیں. اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرنے والا ہے، جنتیوں کے لیے بھی اور جہنمیوں کے لیے بھی ایک اعلان ہوگا کہ اے اہل جنت تم اب خوش خوش رہو، تم سے یہ نعمتیں، یہ خوشی، یہ دن، یہ جنت کبھی بھی نہیں چھینی جائے گی، اور اے اہل جہنم تم پٹتے جاؤ، ہمیشہ مارے کھاتے جاؤ، سزا بھگتتے جاؤ، تم کبھی بھی اس سے نکلو گے نہیں۔ تو اس اعلان سے پہلے موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کے بڑے بڑے سینگ ہوں گے، آنکھ کے باہر نکلی ہوئی ہوگی غصے سے، بڑا سر ہوگا اس کا، موٹا تازہ ہوگا، اور اس کو جنت و جہنم کے بیچ میں ذبح کیا جائے گا، کیونکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ آئندہ موت نہیں آئے گی، اہل جنت کے لیے بھی موت نہیں ہے، خالدین فیہا ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور اہل جہنم کے لیے بھی آگے موت نہیں ہے، اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا اور اس کے بڑے بڑے سینگ تھے، خلافت عبداللہ ابن زبیر تک کعبے کے سامنے اس مینڈے کے سینگ لگے ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق جبل القدس میں ذبیح ہوئے تھے تو ان کے بدلے میں بھی جنت سے مینڈا آیا تھا 40 سال بعد، اسماعیل علیہ السلام سے وہ 40 سال چھوٹے، اور وہاں بھی وہ سین لٹکے ہوئے تھے۔ قربانی کے ایام میں ہم فضیلت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں مینڈے قربان کیا کرو، جن کو بکروں کا گوشت پسند ہے مینڈے سے ان کو ہی کھاتی ہے، پیٹ کتنا سوار ہے لوگوں پر، یہ جانتے ہوئے کہ جنت سے مینڈا آیا اور یہ جانتے ہوئے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈا قربان ہوا، اسحاق علیہ السلام کے بدلے میں مینڈا قربان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے قربانی کے دنوں میں کاٹتے تھے، پھر بھی امتی بکرے کو ترجیح دیتا ہے، یہ جاپانی امتی، اس کو کیسے سمجھایا جائے گا، میں تو خود حیران۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم بھی یہاں کچھ مینڈے وینڈے منگوا کے سنت کے اتباع میں کاٹتے ہیں، میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ ایسا مینڈا کاٹو جو 1 لاکھ کا ہو، اور اس کے بہت خوبصورت ہو، کیونکہ اس کا نقشہ تفسیروں میں آیا ہے، اسماعیل علیہ السلام والا مینڈا 6 فٹ لمبا تھا، بھینس کی طرح سینگ تھے بڑے بڑے ایسے، اور سینگوں پہ نشان تھے باقاعدہ، ایسے نشان تھے، یہ سب ملتے ہیں لیکن 6 فٹ لمبا نہیں ملتا۔ خیر جب وہ نہ ملے تو جو سراب گوٹ میں ملتے ہیں وہیں کٹ جاتے ہیں، تو مجھے ایک آدمی نے پرچی لکھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ تو کعبے کے سامنے لٹکے ہوئے تھے، کہ جو آپ نے مینڈے قربان کی ان کے سینگ کہاں لٹکائیں گے؟ میں نے کہا اس کو ندی میں پھینکیں گے، کیونکہ یہ سراب گوٹ سے آئے ہیں، وہ جنت سے آئے تھے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ المعترض اعمى، پوچھنے والا کبھی اندھا ہوتا ہے، سوچتا نہیں کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے اندر حادثات بھی ہے، غم اور ہم بھی ہے، پریشانیاں ہیں، فکر ہے، حدیث شریف میں ان سب غموں کو آخرت کا غم بناؤ اور ان سب فکروں کو آخرت کی فکر بنا لو، اس کو غالب کر لو تو یہ چھوٹے ہو جائے گی، من جعل همه هم الاخره، جس نے اپنے غم، ہم، صدمے، حادثے، پریشانی یا فکرے آخرت میں تبدیل کیے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہو جائے. آخرت سامنے رہنا ضروری ہے، وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت کی خوشیاں اور نعمتیں حقیقت ہے، دنیا اس کے سامنے خواب اور خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی عمل پر بھی نہیں کہا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں اتنی زمینیں دے دوں گا، اتنے مکانات دے دوں گا، نہ نہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں آخرت کی خوشیاں عطا کروں گا. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کون سی زمین ہے جو نیک لوگوں کی ہوگی؟ آپ نے کہا یہ جنت کی زمین ہے. دنیا کی زمین تو بدلتی رہتی ہے نا. شاہ جہان بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب آیا. اورنگزیب نے 56 سال نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے خاش پر اسلامی سلطنت کی، اور وہ فوت ہوا. 25 سال تک مغل شہزادوں نے بدماشیاں، فحاشیاں، غفلتیں اور کوتاہیاں کی. 25 سال بعد پھر رنجیت سنگھ آیا اور اس نے مسلمانوں کو عبرتناک سزائیں دی جو بیان سے باہر ہے. توبہ توبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. سکھوں کے خلاف سید احمد اور شاہ اسماعیل نکلے فوج لے کر، مجاہدین لے کر، اور جن جن علاقوں میں سکھوں کا ظلم تھا ان کے ساتھ جہاد کیا. وقتی طور پر تو انہیں اسباب کی شکست ہو گئی، لیکن وہ سچائی کے لوگ تھے اور عزائم ان کے بلند تھے. جن جن علاقوں سے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کے قافلے گزرے وہاں سکھوں کا نام و نشان نہیں، وہاں خالص اسلام، توحید و سنت کے لوگ آباد. رفت و از رفتنِ من عالمِ تاریک شد، من مگر شمام چو رفتم بزم برہم ساختم. اللہ اللہ. خیال ایسا آتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے آخرت دور ہو رہی ہے، اس لیے غم کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. وہی بڑا غم تو موت کا ہے، قبر کا ہے، حشر و نشر کا ہے، پولیس رات کا ہے. یہاں کے خوشیوں کے ساتھ دل باندھ لیتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا عہدہ ملا اور بڑی وزارت ملی، بہت شہرت ہو گئی، بہت تکڑے رکوب مل رہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو مٹی اور خاک ہے. ایک آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کا علاج نہیں ہے، اس کے پاس 75 کروڑ روپے نقد پڑے ہوئے، میں جانتا ہوں اس کو، کس کام کے؟ اس سے وہ فقیر بہتر نہیں ہے جو صبح و شام کھانا کھاتا ہے، اپنی نماز پڑھتا ہے، تسلی سے سوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں. یہ جو اتنی بڑی خبر اس کو دنیا میں دے دی گئی کہ بس اب آپ تیار ہو جائے، یہ غفلت کی وجہ سے ہوا ہے. یہ تمام بڑی بڑی آفات بڑے لاڈوں کے لیے ہے. ڈاکٹر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں سوراخ ہوتا ہے. اللہ دکھاتا ہے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ، سرجن ہو یا فزیشن ہو، اس کو ٹھیک کر لیں، کہتے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ مرے گا. اللہ اپنی قدرت قاہرہ سب کو منواتا ہے اور دکھاتا ہے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فتقون، اے بندو وقت پر ڈرو، انہیں ڈنڈے سوٹے دکھا دیں گے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہو. اللہ کی عظمت، الوہیت، شہنشاہیت، احدیت اور سمدیت ہر وقت دل و جان میں ہونا چاہیے. اور ایک شخص نے جواب سے پوچھا کہ حضرت مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ رات کو سوؤں گا تو صبح اٹھ سکوں گا یا نہیں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پھر خوف ہوتا ہے رات تک پہنچ سکوں گا. آپ نے کہا آپ تو بڑے جری اور بہادر معلوم ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں کھجور تھی، آپ نے فرمایا یہ کھجور میرے منہ تک پہنچے گی اور اس سے پہلے موت آئے وعلی رسول اللہ. میں تو اس سے زیادہ ڈر رہا ہوں، مجھ سے کیا علاج پوچھ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ حیات جو سمجھائی ان کو، ایسے ایک پرندے کا پر اڑ رہا تھا فضا میں تیز تیز، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور صحابہ سے کہا دیکھو ذرا یہ کب تک ہوا میں لٹکا رہے گا. انہوں نے کہا حضرت ابھی ہوا بند ہو جائے نیچے آئے. فرمایا وکذالک حیاتکم، تمہاری زندگی بھی اسی طرح ہی ختم ہو رہی ہے. آتے ہوئے اذان و جاتے ہوئے نماز، اتنی سی فرصت کے لیے آتے چلے گئے. دا دنیا دریو رضی جندن دیو پرون راغلی نندلی سبا بزونا، دنیا تین دن کی ہے، کل آئے تھے آج ہے اور کل جا رہا ہے، بات ختم ہو گئی. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. بہترین انسان وہ ہے جو وقت پر چونکا اور قدم احتیاط سے رکھا، دل تدم اور قدم دوڑا پائے ساتھ دی، اور پل پر سم لا رکھ دچ خطا نشے. رحمان بابا فرماتے ہیں قدم اور سانس دونوں کا حساب ہو رہا ہے، دل تدم اور قدم دوڑا پائے ساتھ دی. یا آپ جو پیر رکھتے ہیں نا، حدیث میں ہے دیارکم تکتب آثارکم، مسجد تک جو تمہارے قدم ہیں یہ سب گن کے تم کو نیکیاں دی جائے. اور سانسیں جو آپ لے رہے ہیں، ایک سانس کھینچتے ہو پھر چھوڑتے ہو، تو ہر سانس پر دو نعمتیں لازم ہو گئی، دو شکر واجب ہو گئے. ہر دم از عمر می رود نہ پھنسے اور چوں نگان می کو نم نہ مان دبسے. اس طرح جب میں نے سانسوں کا حساب کیا تو کچھ بھی نہیں رہا، نقصان دہ ہے وہ شخص جو دنیا کے اندر دنیا کے رنگوں میں الجھ گیا اور آخرت سے بے فکر ہو گیا. انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم کہتے ہیں کہ بالکل سر پر آ گئی. کل کا دن تھا، میں کراچی آ رہا تھا 1973 میں، داڑھی پوری نہیں آئی تھی، اور ریل کے شیشے میں نے دیکھا 19 سال عمر تھی، اور اب تمام بیماری لاحق ہے، بغیر بیماریوں کے بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن بیماری تو خاص علامت ہے. ہوش و حواس و تاب و تمام داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. آدمی جب کہیں جاتا ہے نا، یہاں سے آپ روانہ ہوتے ہیں لاہور، تو کہتے یہ بستر لے جاؤ، یہ بیگ اٹھا لو، یہ دو جوڑے رکھو، یہ دیکھیں سامان بھیج رہے ہیں. اخیر میں پھر آپ کہتے ہیں چلو اب ہم بھی سیٹ پر بیٹھتے ہیں. ہوش و حواس و تاب و تمام داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. وہ موت کا تعلق نہ مرض سے ہے اور نہ سبب سے ہے، موت امر الہی ہے. 200 سال کا آدمی زندہ رہتا ہے، اور کل رات کا پیدا ہوا بچہ صبح مر چکا ہوتا ہے. لیکن کچھ علامات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جس کے بعد کوئی اور علامت نہیں ہے، جیسے بڑھاپا، داڑھی سفید ہو جانا، اعضاء مضمحل ہونا، سانس کا گٹ جانا، دل کے بعض حصوں کا کمزور ہونا، بس عقل سے کام لو نا، گل محمد عقل لو یا خزانہ دا، چاہ خزانہ چاہ خسوی بادشاہ بوی. کہتے عقل بہت بڑا خزانہ ہے، جس کو خدا تعالیٰ عقل دے اس کو خزائن سلطنت دے دیے. بے عقل انسان کیا ہوتا ہے؟ کل انعام جیسے درندے ہوتے ڈنگر، عقل سے کام ہی نہیں لے رہے. عقل تو وہ سلطنت ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. شیر کو یہ باندھتا ہے، ہاتھی کی سواری یہ کرتا ہے، اجدہا پر یہ بیٹھ جاتا ہے، سانپ کو یہ پٹاری میں روکتا ہے، جن اور ان سب کو مسخر کرتا ہے. یہ سلطنت اللہ نے عقل کے استعمال کو عطا فرمائی. قرآن کریم کے لیے زیادہ عقل چاہیے، کیونکہ بہت بڑی کتاب ہے اور اس میں بہت زیادہ علوم ہے. اگر علماء کرام کا خوف نہ ہوتا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، اور عالم لوگوں کو تو ناراض نہیں کرنا ہے، وہ تو دین کے ستون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات دین میں مانتا ہے، حکم ہے کہ علماء کے ساتھ چلنا ہے. دنیا کے اندر ہدایت پر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ اپنے عالموں کا پورا خیال رکھیں گے، ان کی رضا شریعت ہے اور ان کی ناراضگی وہ ضلالت ہے. اہل حق علماء، اہل بدعت تو دشمنان خدا و رسول ہے، ان سے تو بچنا ضروری ہے. وہ سانپ اور بچو درندے سے زیادہ زہریلے ہیں، وہ عقائد اور انجام کے بتوا ہے. اگر علماء دین کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے جو علوم ہیں ان میں سے 1% شرائع کی شکل میں منشرح ہے. 1% شانور شاہ صاحب کے دور تک جو 2,00,000 تفاسیر ہوئی اور 2.5-3 لاکھ کتب فقہ ہے اور اس سے زیادہ حدیث کی کتابیں، یہ 1% پہ ہے اور 99% سربستہ ہے. قیامت تک اس کی تفسیر ہوتی رہے گی خود بخود. اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان امور کی تفسیر فرمائی جو بہت ضروری تھی. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ جو پیچیدہ باتیں لے کے آتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم صحیح طرح بہترین تفسیر کر کے دیتے ہیں. نماز کی تفسیر موجود ہے، زکوٰۃ کی پوری تفسیر موجود ہے، روزے کے تمام احکام پائے جاتے ہیں، حج اور عمرے کی تفصیلات موجود ہے. ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال اور حرام بھی واضح کیے گئے ہیں. وہ بینہما امور مشتبہات، اس کے درمیان میں کچھ ملتے جلتے کام ہیں. جو اپنی عزت اور ایمان و آخرت بچانا چاہے وہ ملتے جلتے کاموں سے بھی بچے. وبینہما امور مشتبہات، بھئی یہ مچھلی ہے سمک حلال ہے، لحم طریا اعلی گوشت، یہ کپورے اور خوشی ہے حلال جانور میں 7 چیزیں آرام ہیں، ان میں پہلے دوسرے نمبر پر ہر جانور کے کپورے اور پیشاب پاخانے کی جو جگہ ہے یہ حرام ناجائز. تو حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں. کہتے یہ جھینگا ہے، کچھ لوگ کہتے یہ مچھلی ہے، اور مچھلی کی تحقیق کرنے والے لکھ چکے ہیں کہ یہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہی نہیں، اس کے تمام کی تمام سرجری وہ مچھلی کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ کی فقہ میں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے. تو ایمان بچانے کا تقاضا یہ ہے کہ خالی روٹی کھا لو، پانی سے اور چٹنی سے، لیکن جھینگا نہ کھاؤ. جب آپ جھینگا کھاتے ہیں تو پھر خوشیے بھی کھائیں گے. جو کھوٹے خرائی نے بیا خرائی مانگا تھا نا وہ خرائی بیا. یہ خوشیے کھانے کی عادت کس سے ہو گئی کہ یہ جھینگا خور ہو چکے ہیں. حلال واضح حرام واضح وبینہما امور مشتبہات, درمیان میں کچھ چیزیں ملتی جلتی اور ملتی جلتی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ حلال بعض کہتے ہیں یہ حرام, آپ بچنے کی کوشش کریں کیونکہ ہر حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے لیکن ہر حرام سے بچنا فرض ہے. قاعدہ یاد رکھو اسلام کا کہ ہر حلال چیز کا استعمال وہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا, انہوں نے ہرن کا گوشت نہیں کھایا, انہوں نے مور کا گوشت نہیں کھایا, لیکن وہ اس کی حلت اپنی جگہ مسلم ہے. کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں بھائی, تجارت بھی واضح ہے حلال ہے, زراعت بھی واضح ہے, ربا اور سود حرام ہے, درمیان میں کچھ چیزیں لگا دی گئی, نام تجارت کا دیا گیا, بیچ میں بینک لایا گیا اور اسی مردار کو سود محض کو اس کو اسلامی بینک کہا گیا. نقاب فقہا امت کے خیرخواہ مفتیین اوٹ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں حلال ہو رہا, تیوری غلط, فارمولہ جھوٹا, خالص سازش, مکر, لبز, دجل. الحمدللہ اس عاجز اور فقیر نے روز اول سے اس پر حکم لگایا کہ بینک کے ذریعے کبھی بھی تجارت نہیں ہو سکتی. بینک عالمی منڈی کا ممبر ہے اور عالم کے اندر ربا اور سود نظام جاری ہے, اس لیے بینکروں نے نام تو اسلام کا دے دیا مگر کھلاتے وہی ہے جو سودی چیزیں ہیں. علماء مل کر جب یہ تحریر لکھنے لگے کہ ان بینکوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو سودی بینک ہیں, تو میں نے آواز دی مفتی حمید اللہ جان کو اور مفتی عبد المجید کو اور مولانا سلیم اللہ جو استاذ العلماء ہیں اور مجلس کے میر یا انجم تھے, میں نے آواز دی, میں نے کہا نہ ان کا معاملہ عام بینکوں سے زیادہ خراب ہے کیونکہ عام بینکوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں خدایا حلال کی توفیق دے, یہ بینک تو سودی جگہ ہے, میں مجبور ہوں کیا کروں, توبہ استغفار. لیکن اس کا نام اسلام رکھ کے وہ توبہ اور استغفار کی جگہ بھی ختم کر دی گئی. اسلام سے تو کوئی توبہ استغفار نہیں کرتا جبکہ وہ ہرگز ہرگز اسلامی نہیں. جب مسئلے نے شدت اختیار کی تو بڑے مولاناؤں نے بینکر مولویوں سے میرا کہا کہ ان سے گفتگو ضروری ہے, تو انہوں نے معذرت کی کہ ان سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے, تو میں نے انہیں خط لکھا کہ ایک طالب علم سے بات کرنے سے آپ بچ رہے ہیں, قیامت کے دن احکم الحاکمین کے سامنے کس طرح جواب دیں. فاعترفوا بذنبهم, یہ اپنے جرائم کو سمجھتے ہیں, فسحقا لاصحاب السعیر, سودی سزا سے کہاں بچ سکے. اسی کو فتنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کے حق میں بھی ہوتے ہیں اور بے بنیاد چیز ہوتی ہے, بہت کم لوگوں کو نجات نصیب ہوتی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے, اسی مال کے ذریعے آپ گناہ کرتے ہیں, اس اولاد کے لیے آپ شرعی حدیں توڑ رہے ہیں. مال جب صحیح راستے سے آئے تو خیر ہے, قرآن نے اس کو خیر کہا ہے, جب غلط راستے سے آئے تو شر ہے. تو خیر اور شر کے درمیان میں جو دائر ہو اسے اجتناب کیا جائے. اولاد جب صالح ہو سکون قلب ہے، سرمایہ حیات ہے، سہارے مستقبل ہے. لیکن اگر اولاد ذہن اور دماغ اور فارمولے سے ہٹ گئی تو گھر کے اندر دشمن پیدا ہو گیا، نسل و نسب کے اندر کانٹے آ گئے، الی الموت بے چین رہے، اندیشہ ہے کہ قبر میں بھی آرام نہ ملے. اپنوں کا دکھ تو ایسا ہوتا ہے، منس بے گانا گا ہر گز دن عالم کہ بامن ہر چکب دن آشنا کر. ایک فارسی شاعر کہتے ہیں کہ دوسروں کی تکلیف نہیں، یہ اپنے جو سوئیاں چبو رہے یہ بہت خطرناک ہے. الحمدللہ پاکستان کے 400 فقہا اور مفتی، محدثین اور مفسرین، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ ان کا فیض عام اور تام فرمائے. ببانگ دہل لکھا کہ کسی جگہ بھی کسی ملک میں بھی ہماری معلومات کے مطابق اسلامی بینک نہیں. سعودی عرب میں اسلامی فیصل بینک تھا، وہاں 300 علماء ہیں، ان کو کہتے ہیں کبار علماء مکہ، 300 کی تعداد میں ہوتے ہیں. انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اس کا اسلام ہمیں بتاؤ، کون سا اسلام ہے اس میں؟ اسلام نہیں تھا تو اسلامی لفظ ہٹایا، صرف فیصل بینک رہی ہے. اب تمام بلاد عرب میں صرف فیصل بینک ہے، اسلامی نہیں ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بھی اس سے عاجز آ گئے، عاجز بھی آ گئے اور سچے بھی ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بینک ہے اسلام نہیں ہے. نظام بینک کا اسٹیٹ بینک کے مطابق ہوتا ہے، وہ عالمی منڈی کا ممبر ہے اور عالم پر ربا اور سود کا غلبہ ہے. کوئی بینک اور بینک کا نظام قطعاً اسلام کے مطابق نہیں ہو سکتا. ایک بینکر مولوی نے مجھے ایک مجلس میں کہا کہ آپ نے میری کتابیں دیکھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی. کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی. کہا پھر ہمارا رد کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا نہیں کرتا ہوں، آپ جو بینک کو اسلامی کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے. آپ نے کتابوں میں عین الہدایہ، بحر، نہر، فتح القدیر، شامی نقل فرمائی ہے، وہ حق کتابیں ہیں، لیکن وہ مصطلحات بینک پر فٹ نہیں ہیں. جس طرح آپ بکری کے فضائل بیان کریں، بکری بڑی اچھی ہے، بڑی بہترین ہے، بہت عمدہ ہے، بہت اچھے جنگل کی پلی ہوئی ہے، اس کی جگہ بلی آگے کرے کہ یہ بھی اس کی بچی ہے، تو جو جانتا ہے کہ یہ بکری نہیں یہ بلی ہے، مگر جھوٹ بول رہا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر کہو کہ ماشاءاللہ ابھی مولانا نے مینڈک کی فضیلتیں بیان کی اور بہت زبردست گوشت ہوتا ہے، اور اسماعیل کے بدلے میں بھی مینڈا آیا، اسحاق علیہ السلام کے بدلے میں بھی مینڈا آیا، پیغمبر بھی ہر سال 2 مینڈے کاٹتے تھے اور موٹا تازہ کتا آگے کرے کہ یہ مینڈا ہے. یہ بینک اسلامی اس طرز کا دھوکہ ہے، دجل، فریب، مکر ہے، قطن 1% بھی اس میں اسلام نہیں. نام لیتے رہو حلال کا اور کراتے رہو حرام. حدیث شریف میں قرب قیامت میں لوگ زنا کریں گے اور اس کو نکاح کہیں گے، اور شراب پیئیں گے لیکن نام شراب نہیں رکھیں گے، یسمونہ بغیر اسمی، کوئی اور نام ہوگا، پتہ نہیں کس کس نام کے مشروبات نکلی. ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا میں نے ذرا دیر سے شادی کی، تھوڑی دیر سے شادی ہوئی، میری عمر زیادہ ہے. میں نے سنتا رہا کہ ماجرا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتے شادی بڑے اچھے گھرانے میں ہو گئی ہے، بڑی پیاری لڑکی ہے، بس تھوڑا سا ذرا ایک شربت ہے وہ لینا پڑتا ہے، اس میں آپ کا فتویٰ چاہیے. جب یہاں تک آ گیا میں سمجھ گیا، خزے تک انہوں نے ٹنگ گئی اور دل تو شراب سلو تو تیار ہو گیا. میں نے کہا وہ شراب ہے؟ کہتے تو یہی ہے. میں نے کہا تو شراب تو حرام ہے. حرام کو دوا کے طور پر استعمال کرنا اس وقت جب جان جا رہی ہو، یہ مسئلہ تو قرآن میں ہے. لیکن آپ 65 اور 75 سال کی عمر میں چوکری کے ساتھ شادی رچائے اور پھر اپنی مردانگی شراب کے ذریعے بحال کرنا چاہے. میں نے کہا ای خیال است و محال است و جنو, اس 15ویں صدی میں بھی ایسا غلط کار مفتی نہیں ملے گا کہ آپ کو اس طرح فتوا دے. کیا کروں؟ میں نے کہا رخصت کرے, طلاق دے دے, مہر دے دے, اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے. شراب قطعی حرام ہے, اس کے مرتکب کے کوڑے لگتے ہیں, اگر شراب کو حلال سمجھے کافر ہو جائے گا. تو غرق ہو رہا ہے. اہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اپنے ساتھ مفتیوں کو بھی جہنم لے جا رہا ہے. مجھے کہتے ہیں میں تھوڑا سا ہدیہ بھی لایا تھا. میں نے کہا نا آپ کا ہدیہ بھی نہیں لینا ہے, یہ رشوت ہے. میں آپ کو فتوی نہیں دیتا ہوں تو تم سے ہدیہ کیوں لوں؟ کہتے ہو تو آپ کے لیے نہیں ادارے. میں نے کہا میرے ادارے میں حلال بہت آتا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. گندے لوگوں کے گند ہم قبول کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. میں نے کہا اگر کہیں داخل کیا ہے تو وہ بھی واپس کراؤں گا. اتنا کمزور ایمان, اتنا بمبا عقیدہ کہ ذرا سی بات کے لیے شراب جیسی حرمت. توبہ استغفر اللہ, توبہ توبہ توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں شراب پی لی حرام ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی مہک لے. اللہ اس کی جنت کے راستوں سے نہیں گزرنے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا عبید اللہ, ابو شہمہ کہلاتا تھا. مصر گیا ہوا تھا, نوجوان لڑکا تھا. وہاں سب لوگ پیتے تھے, مصر میں آزادی بہت پہلے سے ہے. اس نے بھی ایک جوس پیا اور اس جوس میں ان کو نشہ چڑھ گیا. عمر ابن العاص مصر کے گورنر تھے, اس نے ان کو دربار میں کوڑے لگائے. یہ بات خلیفۃ الاسلام کا بیٹا ہے. سب لوگ دیکھا, حضرت عمر کو مدینہ میں پتہ چلا. عمر ابن العاص کو خط لکھا, مجھے گمان نہ تھا کہ آپ دین میں اتنے کمزور ہیں اور لوگوں کو سر عام کوڑے لگواتے ہو اور امیر المومنین کے بیٹے کو دربار میں لگواتے ہو. فوراً عبید اللہ کو بھیجو. اس کو مدینہ بھیجا. آپ نے جمعے کے بعد سر عام سب کے سامنے باہر جلاد کو بلایا کہ لگاؤ کوڑے. وہ تو پہلے ہی کوڑے کھا چکا تھا, چور چور تھا. جب یہ کوڑے بھی لگ گئے تو وہ بالکل نڈال ہو گیا. آپ نے جلاد سے کہا تعداد پوری کرو. تعداد پوری ہونے کے بعد آپ نے اس کا سر اٹھایا, اپنے سینے پہ رکھا, ہزار و قطار روئے اور فرمایا یہ نہیں ہے کہ مجھے رحم نہیں, ولیکن عذاب اللہ شدید, آخرت کا عذاب بہت سخت ہوگا. اور دنیا کی سزا تھی گزر گئی, اب انشاءاللہ آخرت میں کبھی بھی تکلیف اس کی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آخرت کی فکر عطا فرمائے, آخرت پر ایمان نصیب فرمائے, آخرت کی تیاری کی ہمت عطا فرمائے اور دنیا کے دکھلاوے سے, دنیا کے دھوکے سے, ورغلاوے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواه ولعامتهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أخرجه أحمد في مسنده وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن أخرجه أصحاب السنن وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة أخرجه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام متفق عليه وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لأن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں اور نمازی بھی ان کے آگے لمبی لمبی رکعتیں نہ پڑھیں فقہی مجلس کا لحاظ ضروری بخاری شریف میں کس مقام پر پیغمبر کا سایہ ثابت ہے دو تین احادیث موجود ہیں رائے سنت میں حضرت شیخ و مرشد نے اس کا صفحہ دیا ہے وہ چیک کیا ہے میں نے درست نکلا ہے بالکل کیا مولانا غلام اللہ خان صاحب نے آخر میں رجوع کر لیا تھا کس چیز میں رجوع ہے شیخ تو اہل حق تھے اور حق پر ثابت قدم تھے اور دیوبند کے آن بان تھے اور باقی شیخ ہی دیوبند کے صحیح معنوں میں ترجمان تھے نہ جانے کس چیز سے رجوع فرمائے ہاں حیات الانبیاء کے مسئلے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا مولانا قاری طیب محتمم دارالعلوم دیوبند نے ایک تحریر لکھی تھی شیخ نے اس کو منظور کر لیا تھا اور اسی کو اپنے رسالے ماہنامہ تعلیم القرآن میں شائع کیا دیوبندی اور پنجپیری میں کیا فرق ہے؟ دیوبند تو مکتبہ فکر ہے اور پنجپیر ایک شاخ ہے، لیکن زبان ان کی سخت ہے، علم کم ہے اور جہل غالب ہے، اکثر مسائل ان کے بنا پر جہالت ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ اہل حق عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی سے 1935 میں دور حدیث کیا ہے، ان کے دور حدیث کا سال اور مولانا احتشام الحق کا ایک سال ہے۔ البتہ حضرت مولانا حسین علی صاحب اور مولانا عبید اللہ سندھی کی وجہ سے بعض مسائل میں وہ متشدد تھے، تاہم اتنا شدید نہیں ہے۔ شیخ کا پورا قرآن میں نے سنا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کا امام راضی بنایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام راضی سے ان کا علم قرآن میں زیادہ ہی ہے، کم نہیں ہے، اور میں بہت ہی ممنون ہوں ان کی صلاحیتوں کا، شکر گزار ہوں، اور آج جو تفسیر کا آن بان ہے ان میں شیخ کا بڑا دخل ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جواہر القرآن تفسیر لکھی، وہ بھی بڑی مزیدار چیز ہے، مگر پنپیر مولانا بہت حاوی ہے اور بہت آگے ہے۔ ایک شخص جس کے دکان مسجد کے قریب ہے، وہ پانچوں نمازیں دکان میں پڑھتا ہے اور مسجد میں نہیں جاتا، وہ کہتا ہے میرا اور کوئی سہارا نہیں، دکان ہے اس لیے میں دکان پر۔ بہرحال اس کی بات ٹھیک نہیں ہے، اس کو جماعت کے لیے آنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ مبتدئین کی بات ہے۔ کپورا اور بٹ اور جینگا وغیرہ کو آپ نے حرام بتایا، تو کیا یہ سیدھے سیدھے حرام؟ بالکل سیدھا حرام ہے، ٹیڑھا حرام نہیں ہے۔ ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں۔ امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 128 پر مولانا اشرف علی نے، اور بجائے الصنائع جلد 5 صفحہ 161 پر ابو بکر کاسانی نے، فتاوی شام سب بھرے پڑے ہیں۔ اس میں اختلاف دوسرا قول نہیں ہے، بلکہ سنن کبری للبیہقی کتاب الذبائح میں مرفوع مسند متصل حدیث بھی مل گئی، یہی سات چیز ہے جیسے فقہاء نے لکھی، حدیث مبارک میں بھی یہی آئی۔ لکھا ہے کہ سیدھا سیدھا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ مکروہ اور حرام میں کیا فرق ہے آپ کے لیے؟ مکروہ بھی ناپسندیدہ ہے نا۔ فتاوی عالمگیر جلد 5 فصل فی المکروہات میں قال محمد بن الحسن کل مکروہ عندنا حرام، کہ ہم فقہا جب مکروہ کہے تو وہ حرام کی ایک قسم ہے۔ گلی کو کس ہاتھ میں پہننا چاہیے؟ بائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے، انگوٹھی بھی اور گڑی بھی۔ آل سنت کا شعار ہے کہ ان کی انگوٹھی یا گڑی بائیں ہاتھ میں ہوگی۔ بائیں ہاتھ بوجہ نجاست میں لگنے کے یہ ناقص ہے جیسے خاتون ناقص ہے، اور اس کو زیورات سے نقص پورا کیا جاتا ہے، تو بائیں ہاتھ کی نحوست کم کرنے کے لیے اس میں گڑی اور انگوٹھی باندھتے ہیں۔ دائیں ہاتھ تو مردانہ ہے، صاف ستھرا ہے، للامور المحمودہ ہے۔ فتاوی شام میں کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یا گڑی پہننا یہ روافض کی علامت ہے۔ پوچھ رہے کہ امام کا شملہ کس طرف رکھنا چاہیے؟ بیچ میں ہو تو بہتر ہے، کبھی غلطی سے تھوڑی دیر کے لیے بائیں دائیں وہ تو خیر ہے، لیکن بیچ میں افضل ہے۔ سلام کرتے وقت ہاتھ اٹھانا پھر سینے پر رکھنا، یہ سندھی رسم ہے، سنت نہیں ہے۔ سندھیوں کی عادت ہے سلام کر کے بھیجو کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ چومنے کی ضرورت، سیدھے سیدھے سلام۔ اگر آدمی دور ہے اور اس کو سلام نہیں سننے میں آ رہا ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھایا السلام علیکم، فیدن مسلمتن و طرف شاخص، متنبی کہتے ہیں دور سے تو سلام ہاتھ سے ہوتا ہے، فیدن مسلمتن و طرف شاخص، ہاتھ سلام کر رہے اور آنکھ پگل رہی ہے، وخشی زوب و مدما مضفو ہو.
نماز قضا کو ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے؟ ہاں پڑھنا جائز ہے. نمازیں جمع نہ کرنا, لیکن اگر جمع ہو گئی ہے اور آپ ابھی جمعے سے لے کے عصر تک پڑھنا چاہے تو بہت ساری نمازیں پڑھ لیں. وہ جو فرماتے ایک وقت میں نہیں, ان کا مطلب ہے کہ اتنا چھوڑنا ہی نہیں کہ کئی نمازیں ایک وقت میں پڑھنی پڑے. میں نے کفارے کے روزے رکھے تھے اور وہ درمیان میں رمضان آیا, کیا باقی روزے رمضان کے بعد؟ جی ہاں رمضان کے بعد رکھا. اول تو آپ کو ایسے شروع نہیں کرنا تھا, تم نے پہلے سے گڑبڑ کی ہے. ہم نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے, قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ آن حضرت سے ثابت ہے. تعویذ اصل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں. جس طرح اس کا پڑھنا سنت اور بہتر ہے, لکھنا بھی بہتر ہے. جب لکھیں گے تو پھر ڈالیں گے بھی. البتہ مخلات میں لکھا ہے امام راضی کے حوالے سے کہ اہل التوحید و توکل تعویذات نہ باندھا کرے, وہ خالص اللہ پر توکل کرے. لیکن تعویذ لکھنا باندھنا جائز اور درست ہے. زیادہ بڑے عقیدے والے استاد طالب علم ان کی شان کے لائق نہیں. بل بغاڑ زنگی کی تعویذنا او کنا دمنگی گاڑ اشنا لمن اسپینا او کنا دس ضرورت. کیا باندی سے بھی نکاح کیا جاتا تھا؟ باندی سے نکاح تب جب اسے آزاد کر لے. جب تک باندی باندی ہے تو بغیر نکاح کے مستعمل ہوگی, لیکن باندی سے اگر کوئی اور چاہے تو نکاح کر کے ملے گا. جنگ میں قیدی عورت ہے جو مال غنیمت میں ملے, ان سے بھی نکاح, وہیں تو باندی ہوتی تھی. اور شریعت کے لحاظ سے انسانی بیمہ جائز ہے ناجائز ہے؟ انسانی بیمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن کارخانے, گاڑیاں, سامان, زندگی کے بہت سارے لوازم, فیکٹریاں, مشینیں, اگر یہ بیمہ نہ ہو, آئے دن آگ لگتی ہے, بہت تباہیاں مچتی ہے. استاد محترم فقیہ حاضر الامہ مفتی اعظم پاکستان محدث کبیر حضرت اقدس مولانا مفتی ولی احسن رحمت اللہ علیہ نے یہاں آ کے مجھے فرمایا کہ چیزوں میں بیمے کی اجازت دیا کرو. اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے یا ہدیہ دے تو شکریہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ جزاک اللہ کے ایک ہی بات ہے. اور شکریہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے. عوام کو دونوں باتیں صحیح ہیں, ایسی اکو بکو لگا رہا. جزاک اللہ اور شکریہ ایک چیز ہے. ایک ایسی مسجد جس میں زہر کی نماز ہوتی ہے صرف اور کوئی نہیں ہوتی, اس میں دوبارہ کوئی شخص ہے اور جماعت کرائے درست ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قربانی کے جانور خوب کھلایا پلایا جائے اور موٹا تازہ کیا جائے. جنہوں نے قربانی کی ان کی جانور اپنی پیٹھ پر سوار کر کے پولیس سرحد پار کرائے گا. ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تو امکان ہے. ایک عالم نے کہا پولیس سرحد پر انسان بڑی مشکل سے گزرے گا, یہ جانور کیسے گزرے گا؟ وہ پولیس سرحد کا منیٹر وہ عالم نہیں ہے. احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں کے لیے اتنا بڑا ہو جائے گا کہ 70 گز چھوڑا ہو جائے گا, اور اس میں بیل گاڑی گزر جائے گی. عالم کا کیا پیٹرول جا رہا؟ بغیر علم کے جوابات دیتے ہیں. اللہ آپ کی زندگی علم و ترقی و خیر و برکت, آمین. آپ کا فیض ہم پر قادر جاری ساری, آمین. سورہ اخلاص اور موعظہ کی تاریخ نزول ارشاد فرمائے, کس سن میں تفسیر میں آ جا ہو جائے گا انشاءاللہ. بینک ملازم کو کرائے پر گھر دینا درست ہے. بینک ملازم انسان ہے اور مسلمان ہے, اور اس کے ساتھ تمام معاملات جائز ہیں. حاجی عبد القیوم کا انتقال ہو گیا. کون سے حاجی عبد القیوم کا بھائی؟ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے, اور اللہ رب العالمین جہاں کہیں وہ فوت ہوئے ان کو جنت نصیب فرمائے اور ان کے پسمندگان کو صبر و اجر دے. بس الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیۃ. جن حضرات کی فوتگی ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے. جو بیماران ہے اللہ صحت شفا دے. آنے والی جمعرات کو جامعہ کے ختم بخاری اور 300 کے غریب علماء و حفاظ اور مفتیان کی دستار بندی ہے. صبح سویرے ہوگی انشاءاللہ, 8-9 بجے شروع ہو جائے گی. 10-10:30 بجے دعا ہوگی. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام حالات پر سکون رکھے,
داخلی و خارجی امن قرار سکون نصیب فرمائے، شر فساد خون ریزی دنگا اور شہری آلودگیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم.